حج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معزز حاضرین، یہ نشست جو آج جس میں ہم سب حاضر ہیں موجود ہیں، یہ دوسری نشست ہے. اس سے پہلے ایک نشست پچھلے اتوار کو، گزشتہ اتوار کو ہو چکی ہے. حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب مدظ اللہم، جو استاد حدیث ہیں دارالعلوم کراچی میں اور مفتی بھی ہیں، انہوں نے حج کا طریقہ بیان فرمایا تھا. وہ پہلی نشست تھی، آج یہ دوسری نشست ہے. اور ہمارے بڑوں نے، جن میں جامعہ کے محتمم اور اس ادارے کے بانی حضرت مولانا عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اکلوتے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب مدظ اللہم، نے یہ طے فرمایا کہ حج سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. تو آج کی جو یہ نشست ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہمیں حج سے پہلے کیا کام کرنے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حج کی سعادت عطا فرما رہے ہیں. جن لوگوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے. اور اس پر سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ تو ادائے شکر ہے، کہ ہم اللہ تعالی کا اس پر شکر ادا کریں. جب بھی ہمیں خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی نعمت سے نوازا ہے، کچھ دن کے بعد ہم حج پہ جا رہے ہیں، کم سے کم تین مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لیں. اور شکر پر وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بے ضرور نعمت کو بڑھاؤں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑی قدردانی کرنے والے ہیں اور علیم ہے، جاننے والے ہیں کون اللہ کے لیے کر رہا ہے اخلاص، کس کا کتنا اخلاص ہے، تو اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں. اس لیے سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم شکر ادا کریں. اور یہ مشکل نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بس یہ تو شکر لسانی ہوا. اور شکر اس پر کافی نہیں ہو جاتا، شکر کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے شکر عملی. اور اصل شکر یہی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے صحابہ، تمہاری اللہ تعالیٰ نے تحقیق، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے موقع پر، اور تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے ہاں شکر گزار شمار ہو جاؤ. اصل چیز یہ ہے، یہ شکر عملی ہے، اور اصل یہی شکر ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. تو یہ دو چیزیں ہوئیں. ایک تو زبان سے ہم شکر کی ادائیگی کا اہتمام کریں, اور دوسرا عمل بھی ہمارا اب درست ہونا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ اللہ کو ناراضگی, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. اگر ایسا عمل ہو جائے بشری تقاضے کی وجہ سے تو توبہ میں دیر نہ لگائے. تو سب سے پہلے اس شکر کا اہتمام ضروری ہے. اور دوسرے درجے میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو عمل قابل قبول ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے, یأتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزاہ. غنی جو طبقہ, امیر طبقہ, مالدار طبقہ, اس کے لوگ حج کریں گے سیر اور تفریح کے لیے. بقول حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ, حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لندن اور پیرس نہیں گئے, حج پہ چلے گئے, عمرے پہ چلے گئے. چلو اس سال لندن پیرس نہیں جاتے, نائگرا فال دیکھنے نہیں جاتے, عمرے پہ چلتے ہیں. اور وہاں جا کر اسی طرح سے تفریحات, جیسے سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں. بھئی یہ وقت تھوڑی ہوتا ہے ان چیزوں کا. ساری روحانیت اور ساری جو 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 ایک خشیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ان چیزوں سے. تو وہ چیزیں جو سیر و تفریح والے جا کے کرتے ہیں اسی طرح وہاں جا کے بھی کرتے ہیں. مہنگے ترین ہوٹل لیے جاتے ہیں اور پھر اور اس بس وقت کا ضیاع ہوتا ہے, وقت برباد کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ امت کا جو غنی طبقہ ہوگا, مالدار طبقہ, وہ تو حج کریں گے سیر اور تفریح کے لیے. اور دوسرا وہ اوساطہم للتجارۃ, اور جو متوسط طبقہ ہے وہ سفر کریں گے حج کا تجارت کے لیے. یہاں کا مال, یہاں سے مال لے کر گئے, ادھر جا کے بیچ دیا اچھی قیمت میں, جو مال وہاں بکتا ہو, فروخت ہوتا ہو, جو وہاں نہ ملتا ہو یا مہنگا ملتا ہو تو وہ وہاں جا کے فروخت کر دیا. وہاں سے سامان لیا یہاں لا کے فروخت کر دیا, یہاں کا سامان وہاں, وہاں کا یہاں, لا کے خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو فرمایا یہ متوسط طبقہ تو اس کے لیے کرے گا حج کو. اور آگے فرمایا وہ فقراؤہم للمسئلہ, اور جو غریب طبقہ ہے, نادار طبقہ ہے, مفلس, وہ لوگ کریں گے سوال کرنے کے لیے, وہ حج پہ جائیں گے سوال کرنے کے لیے. اور یقین مانے آج کل ایسے ہی ہوتا ہے. اور چوتھا طبقہ بیان فرمایا وَقُرَّاؤُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ, اور میری امت کے علماء قراء میں سب داخل ہیں. قاری, یہاں قاری کا نام لیا, قُرَّاؤُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ, لیکن مراد قاری نہیں ہے, علماء اہل علم سب مراد ہے اس سے. تو فرمایا یہ قاری لوگ, علماء کا طبقہ حج کرے گا اس لیے کہ فلاں مولوی صاحب ہر سال حج کو جاتے ہیں. تو یہ باتیں سنی سنائی جائیں اور پھر کچھ شہرت ہو جائے, ریا ہو جائے, تو نمود و نمائش کے لیے علماء کا طبقہ حج کرے گا. یہ چار طبقات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ زمانہ آنے والا ہے, اس کے لیے حج کریں گے لوگ. یہ فقراء, مساکین, متوسط لوگ, اہل علم, اور غنی اور مالدار طبقہ, سب کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت بیان فرمائی. اب اندازہ لگائیے کہ حج کے سفر پر روانگی سے پہلے کس قدر ہم کو ضرورت ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. جو حدیث میں آتا ہے, جو حدیث ریا مشہور ہے, ایک قاری کو لایا جائے گا, عالم کو لایا جائے گا, شہید کو لایا جائے گا قیامت کے دن, اور تینوں سے پوچھا جائے گا. تو قاری تو یہ کہے گا عالم, مراد وہی عالم ہے, وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو علم حاصل کیا آپ کے لیے, پڑھا بھی پڑھایا بھی. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ نہیں, لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ, یہ تو تُو نے اس لیے کیا کہ تجھے قاری کہا جائے, عالم کہا جائے, وہ کہا جا چکا, منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. یہی سخی کے ساتھ سخی کو بھی لایا جائے گا, وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں نے تو مساری سے خیر میں مال خرچ کیا آپ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا نہیں ہے, لِيُقَالَ إِنَّكَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيلَ, وہ تو اس لیے کیا کہ تُو سخی ہے, یہ کہا جائے, لوگ یہ کہیں کہ تُو سخی ہے, بہت بڑا یعنی مال خرچ کرنے والا ہے, وہ کہا جا چکا, تو اس کو بھی جہنم کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور شہید کو لایا جائے گا, وہ بھی یہی کہے گا میں نے تو آپ کے لیے جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, لِيُقَالَ إِنَّكَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ, یہ کہا جائے تو نے تو اس لیے جان دی تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بہت جرأت مند ہے, بہادر ہے, وہ کہا جا چکا, دنیا میں جو چیز غرض تیری تھی وہ پوری ہو چکی, لہذا وہ اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ امت کے تین بڑے بڑے طبقات ہیں, شہید کا طبقہ, علماء کا طبقہ, اور سخی اسخیا کا طبقہ. کیا انہوں نے اعمال نہیں کیے ہوں گے؟ سخی نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, حج اور عمرے نہیں کیے ہوں گے, یا علماء نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, پڑھائی بھی ہوں گی, علم دین پڑھا ہوگا پڑھایا ہوگا, لیکن کیا فائدہ ہوا, کیا کام آیا؟ ایک بیماری وہ لے ڈوبی, ایک بیماری کی وجہ سے جو روحانی بیماری تھی اس نے سارے اعمال کو اکارت اور برباد کر دیا. یا ایسے شہید, اس نے تو جان دے دی لیکن کیا کام آیا, کیسے کیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے, نمازیں ہیں, تلاوت ہے, ذکر ہے, حج عمرے ہیں, لیکن کوئی چیز کام نہیں آئی, ایک چیز جو ریا کی بیماری تھی وہ لیٹ ہوئی. اس لیے پہلے تو درجے میں شکر کی ادائیگی یہ ضروری ہے, اور دوسرے درجے میں اخلاص کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اخلاص کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ محرک عمل کیا ہے, محرک سورس آف موٹیویشن کیا ہے, کس چیز کیا چیز ہے جو مجھے ابھار رہی ہے, اس عمل پر کون سی چیز مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں یہ عمل کروں, اس سے پتا چلے گا کہ اخلاص یہ اخلاص ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کو دیکھا جائے کہ محرک عمل کیا ہے, عمل پر ابھارنے والی قوت کون سی ہے, کون سا جذبہ ہے. اگر وہ جذبہ صحیح, اس کا جواب صحیح آئے کہ ہاں جی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تب تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسا جواب آئے احتساب کرنے پر, محاسبہ کرنے پر کہ اللہ کے لیے نہیں ہے وہ جذبہ, تو اس کی اصلاح دی جائے اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے بنایا جائے. اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ عمل سے پہلے بھی, عمل کے دوران بھی, عمل کے آخر میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولا جائے. نیت کو ٹٹولا جائے کس لیے میں کام کر رہا ہوں, وہ حج سے ہی بات یاد آئی, کیونکہ یہ حج کی نشست ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, انہوں نے ان کے مواعظ میں خطبات حکیم الامت کے نام سے چھپ چکے ہیں 32 جلدوں میں. اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک مہمان آیا, تو یہ جو میزبان تھا جس کے پاس یہ مہمان آیا تھا, اس کے دل میں ذرا ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوا, اور اسی جذبے کے تحت, اس ریاکاری کے جذبے کے تحت اس نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ میرے اس مہمان کو اس مٹکے میں سے پانی پلاؤ جو میں تیسرے حج سے واپسی میں لایا تھا. یہ جملہ تو حکیم الامت نے فرمایا, اس ظالم نے ایک جملے میں اپنے 3 حج برباد کیے, ایک جملے کے اندر 3 حج برباد کر دیا. آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ یہ ریاکاری کس قدر سخت چیز ہے. بڑی بڑی دین کی محنتیں, 50 سال پہلے مسجد بنوائی, اس وقت اخلاص سے بنوائی تھی, 50 سال کے بعد کہہ رہا یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میں نے کیا ہے. 50 سال کے بعد جا کے, میں ایک بطور مثال کی عرض کر رہا ہوں, سارا 50 سال کا اخلاص برباد ہو گیا. اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ سارے انسان ہلاکت میں ہیں سوائے علماء کے, سوائے اہل علم کے, سب ہلاکت میں ہیں, اور علماء بھی ہلاکت میں ہیں مگر سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے, اور وہ علم پر عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر جو اخلاص والے ہیں, اور اخلاص والے بھی, والمخلصون علی خطر عظیم, اور مخلص لوگ بھی بہت خطرے میں ہیں, بڑے بہت بڑے خطرے میں ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کا اخلاص ختم ہو جائے, 50 سال بعد جا کے کوئی جذبہ پیدا ہو گئی, میں نے کیا ہے, اپنی طرف نظر گئی چلی گئی, ختم سارا اخلاص. مخلصین بھی خطرے سے خالی نہیں, بہت خطرے میں ہیں. تو بھائی اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح حضرت حکیم الامت سے ایک صاحب نے, وہ مزاج شناس تھے, نبض یعنی امت کے نباض جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو حضرت نے ایک صاحب سے نام پوچھا, انہوں نے کہا حاجی فلاں, اور جس انداز سے کہا حضرت سمجھ گئے حاجی فلاں فلاں. تو حضرت نے فرمایا, انہوں نے حضرت سے نام پوچھا آپ کا نام کیا, حضرت نے فرمایا نمازی فلاں. جی یہ کیا بات ہوئی, نمازی فلاں کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں حاجی فلاں. تو بھائی اپنی نیت ٹٹولیں, کس جذبے کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اللہ ہمیں حج پر لے جا رہے ہیں, ہماری نیت کیا ہے. اور یہ جو فرمایا گیا نا بیت اللہ کے بارے میں, انہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ کو فرمایا گیا کہ یہ ہدی للعالمین ہے, ہدایت کا مرکز ہے. جو وہاں جا کر بھی جس کو ہدایت نہ ملی پھر کہاں کیا موقع ہے, جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ, جس گھر کے بارے میں ہدایت کا مرکز ہے یہ, وہاں جا کر بھی جس کو ہدایت نہ ملی اور اس کی حالت درست نہ ہوئی تو پھر اور کون سا موقع آئے گا. اس لیے یہ جو حج سے پہلے کی باتیں ہیں یہ اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے جب پہنچیں گے اور اس وقت جو بیت اللہ میں حاضری ہوگی اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے اکابر میں شمار ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حج کردن زیارت خانہ بوت, یہ حج کا ظاہر ہے. ایک مصرے میں حج کا ظاہر بیان کیا, دوسرے مصرے میں حج کا باطن بیان کیا. بڑے عجیب آدمی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, ایسے ہی حج کا بھی ایک ظاہر ہے, کنکری مارنا, طواف کرنا اور عرفات میں وقوف کرنا, منا میں وقوف کرنا، مزدلفہ کا وقوف کرنا، یہ حج کا ظاہر ہے. جس طرح حج کا ظاہر ہے اس طرح ایک حج کا باطن بھی ہے. تو فرمایا حج کردن زیارت خانہ بوت. حج کرنا تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی. حج کہتے کس کو ہیں؟ حج کے معنی حج یا حجو کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اس کے معنوں میں بھی آتا ہے اور زیارت کے معنوں میں بھی آتا ہے، زیارت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور اصطلاحاً حج کہا جاتا ہے مخصوص ہیئت میں، مخصوص ایام کے اندر، مخصوص مقامات کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. اصطلاحاً مخصوص حیات میں یعنی احرام کی حالت ہو، اور مخصوص ایام میں جو حج کے ایام ہیں، جو پانچ ایام شمار ہوتے ہیں حج کے، اور مخصوص مقامات کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو حج کردن زیارت خانہ بوت، یہ تو ہو جائے گا. یہ اعمال، ظاہری اعمال ہم نے کر لیے، حج ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. لیکن اگلے مصرے میں فرماتے ہیں حج رب البیت مردانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت. لیکن فرمایا ایک ہے حج بیت اللہ اور ایک ہے حج رب البیت. عجیب بات فرمائیے کہ ایک اللہ کا بھی حج ہوتا ہے، حج رب البیت بھی ہوتا ہے، بیت اللہ کے رب کا بھی حج ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرمایا وہ مردانہ ہوتا ہے. مردانہ، مردانہ کی تشریح مولانا روم نے دوسری جگہ فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک مردانہ کس کو کہا جاتا ہے. فرمایا ہی دیور بردار و مردانہ بزن چوں علی واری درے خیبر شکن، یہ مردانہ، اس کی تشریح یہ فرمائی ہے. یہی حرف تنبیہ ہے فارسی میں کہ او ارے او ڈھال اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر. چوں علی واری درے خیبر شکن، اور جس طرح حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے جو قلعہ تھا اس کے دروازے کو توڑا تھا، تو اس نفس کے دروازے کے، نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے. یہ تشریح یہ نفس کے خلاف چلنا، جبکہ نفس میں ایسی خواہشات پیدا ہوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، اس پر عمل نہ کرنا، یہ مردانہ وار کہلاتا ہے. تو فرمایا یہ حج رب البیت ہے. جس نے اس حالت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ حج کیا ہو، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا کچھ نہیں سوائے جنت کے. اور اس کی، حج مبرور کی جو تشریح ہے وہ قریب قریب چھ چیزیں ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزیں تو یاد ہیں. تین چیزیں حدیث میں فرمائی گئیں، افشاء السلام، اطعام الطعام، طیب الکلام. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ تو کسی روایت میں آپ نے کچھ فرمایا، کسی میں کچھ فرمایا، ملا کر یہ تین چیزیں یہ ہو گئیں. سلام کرے، جس کو جو ملے سلام کرے، السلام علیکم، حج پر جو ملے سلام کرے. اب بتائیے اس میں پیسے کیا خرچ ہوئے؟ جو حج پہ ہمیں مل رہا ہو، ملاقات ہو رہی ہو، ہم سلام میں پہل کریں. اور اطعام الطعام، کھانے کھلائیں، جو آپ کے پاس موجود ہو حاجیوں کا اکرام کر دیں. بسکٹ موجود ہیں، کھجور موجود ہیں، پانی موجود ہے، زمزم موجود ہے، آپ کھلائیے کھلائیے. اور طیب الکلام یعنی نرم گفتگو کی جائے، نرم گفتگو کی جائے. بہت ساری چیزیں آئیں گی حج میں، جو یہ حج کا سفر بڑے صبر کا سفر ہے. حج کے میں شریک ساتھیوں سے بڑی مزاج کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی، یہ یاد رکھیے گا. اور یہی امتحان ہے، جو کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا، غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ غضب سے آپ بھڑک اٹھیں اور اپنا حج برباد کر بیٹھیں. شیطان پوری کوشش کرے گا. لہذا حج پر جانے سے پہلے یہ ٹھان لیں کہ میں سلام کروں گا, جو ملے گا اس کو سلام کروں گا, جو میرے پاس موجود ہوگا اس سے حاجیوں کا اکرام کروں گا, جتنا آپ سے ہو سکے کھانا کھلائیے اور نرم گفتگو کیجیے. یہ تین چیزیں حدیث میں فرمائی گئیں, تین چیزیں قرآن کریم میں فرمائی گئیں کہ فلا رفث, فحش گفتگو نہ کی جائے, ولا فسوق, اور فسق و فجور, نافرمانی نہ کی جائے اللہ تعالی سے, ولا جدال, اور جھگڑا نہ کیا جائے. اور یہ انداز بڑا عجیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اہل علم جانتے ہیں کہ لا نفی جنس کے ساتھ کرنا ہے, یعنی حج میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے. یہ نہیں فرمایا کہ حج میں ایسا نہ کرو, یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا حج میں فوج باتیں نہ کرو, حج میں جھگڑا نہ کرو, اور حج میں نافرمانی نہ کرو. یہ انداز اختیار نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا حج میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں سرے سے, کوئی تصور نہیں ہے حج میں. تو بھائی یہ چھ چیزیں ہوئیں, فوج گفتگو سے پرہیز, اللہ کی نافرمانی سے پرہیز, اور جھگڑے سے پرہیز, اور کھانا کھلانا, سلام کرنا کثرت سے جو مل جائے, اور نرم گفتگو کرنا. یہ چھ چیزیں جس نے کر لی اس کا حج حج مبرور ہوا. حضور نے فرمایا اس ایسے حاجی کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ تو ابھی سے ٹھان لیں گے ہم یہ چھ چیزیں کریں گے حج کے دوران. تو اخلاص کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. اور پھر جو آگے جو بہت اہم چیز ہے وہ توبہ ہے. بہت سے لوگ ملے, خوشی ہوتی ہے. مجھے ابھی آخری مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے کان میں کہنے لگے میں اب تک حج سے آنے سے پہلے شراب پیتا تھا, اور میں نے مجھے اس حج سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے توبہ کر لیا, شراب نہیں پیوں گا. ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اب مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب نماز نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. بہت سے لوگ آتے ہیں حج سے پہلے داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی رکھ لیتے ہیں, بالکل سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیتے ہیں. داڑھی کا نور, سنت کا نور ان کے چہرے پہ آ جاتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کا حج قبول ہوا ہے, جبھی تو یہ اثرات نمایاں ہوئے ہیں. یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اور بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ حج کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی حج سے پہلے کی جو زندگی ہے, حج کے بعد والی زندگی اس سے اچھی ہو جائے, اعلیٰ درجے کی ہو جائے. یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے. بس توبہ کا اہتمام کریں, اور تو ہم ابھی سے کر لیں, ان چیزوں کا ہم اہتمام کر لیں گے تو ہمارا حج کچھ اور ہی ہوگا. بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو وہ کچھ اور ہی ہوگی, پہلے سے جب پاک صاف ہو کر ہم وہاں پہنچیں گے. ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر توبہ کر لی, یہ بھی اچھی بات ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہیں سے سب کچھ معافی تلافی کر کے توبہ کر کے جن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے ان اہتمام کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچیں, اس کی بات الگ ہے, اس کے ثمرات الگ ہیں, فوائد الگ ہیں. تو توبہ کا اہتمام ہو, جو شراب پیتا ہو شراب سے توبہ کرے, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اس سے توبہ کرے, رشوت لینے والا رشوت سے توبہ کرے, ابھی سے توبہ کر لے. یہ نہ سوچے کہ میں حج میں جا کے کروں گا. اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ کس کی وہ ہے گارنٹی ہے اور ضمانت ہے کہ ہم حج پر پہنچ ہی جائیں گے, حج کے ایام آنے تک ہم زندہ رہیں گے, یہ کیا ضمانت ہے؟ لہذا اس کو بھی شیطان کا حربہ سمجھے کہ وہ کہتا ہے ابھی نہیں توبہ ابھی کیوں کر رہا ہوں, وہاں عرفات میں جا کے کرنا. بھائی عرفات تک پہنچنے تک کیا ضمانت ہے کہ ہماری زندگی رہے گی؟ اس لیے بھائی توبہ کا ابھی سے اہتمام کرو. جو جس گناہ میں مبتلا ہو, اور میں یہاں اپنے دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جزاء الاعمال حکیم الامت کا ایک رسالہ ہے, جزاء الاعمال کے نام سے. حضرت نے اس میں دنیا کے بھی گناہوں کے, دنیا اور آخرت دونوں کے نقصانات گنوا دیے. دنیا میں یہ نقصان ہوگا فلاں گناہ کرنے سے, آخرت میں یہ نقصان ہوگا. یہ رسالہ لے لیں, اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھیں, صلاۃ حاجت پڑھ کے, اور پھر اس کو پڑھیں اہتمام کے ساتھ. اور جس جس گناہ میں ہم مبتلا ہوں اس پر نشان لگاتے جائیں, اس پر نشان لگائیں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, اس گناہ میں مبتلا ہوں, اس گناہ میں مبتلا ہوں. پھر ان میں جو بڑے گناہ ہیں ان کو پہلے چھوڑیں, جو زیادہ تباہ کن گناہ ہیں ان کو پہلے چھوڑنے کی فکر کریں, اور کسی اللہ والے سے علاج کروائیں, پوچھیں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ اہل اللہ مشائخ, یہ ہم نے تو یوں سمجھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تو ان سے دعا کروا لو, اور کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو دعا کروا لو, کوئی تعویذ لینا ہے تعویذ لے لو, یہ بھی یہ کام کر دیتے ہیں یہ حضرات, ان کا احسان ہے امت پر. لیکن ان کے اصل کام یہ نہیں ہے, اصل کام تو یہ ہے کہ ان سے گناہوں سے بچنے کے طریقے پوچھے جائیں تاکہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں. اصل کام یہ ہے, ان اللہ والوں کا اصل جو کام ہے وہ یہ ہے, ان سے فائدہ اٹھانا, اس کو کہتے ہیں. حکیم الامت کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں صبح سویرے نماز کے لیے میری آنکھ کھل جاتی ہے, بیدار ہو جاتا ہوں, لیکن بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی, آپ مجھے اس گناہ سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے, یہ میری نماز ضائع ہو جاتی ہے, آپ طریقہ بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا اگر ہمت نہیں ہوتی بستر چھوڑنے کی تو سانس روک لیا کرو. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. اگر نفس اڑ جائے کہ میں تجھ سے فلاں گناہ کراتے رہوں گا, تم بھی اڑ جاؤ, نہیں کروں گا. یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اگر آنکھ کھل جاتی ہے, بیدار ہو جاتے ہو, بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تو سانس روک لو. جب سانس روک, اگلا خط آیا ان کا, حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اتنا ہو گئی الحمدللہ, میں نے آپ کی ترکیب پر عمل کیا, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا, اب میری نماز پابندی سے ہو رہی ہے فجر کی. سانس روک لو, نفس سے کہہ دو اچھا تو مجھے اٹھنے نہیں دیتا, میں بھی سانس نہیں لیتا. وہ نفس ہاتھ جوڑ کے کہا مولوی صاحب اچھا جائیے نماز پڑھ لیجیے. بس یہ ہے, ابھی یہ طریقے ہوتے ہیں, اللہ والے طریقے بتا دیتے ہیں, ان سے علاج کروائیں. جو یہ جزاء الاعمال کا مطالعہ کریں, اس میں جو بیماری ہمارے اندر ہو اس کو, اس پر نشان لگائیں اور اپنا علاج کروائیں. ہمیں ذرا سا زکام نزلہ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں, ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی بڑی روحانی کینسر میں کوئی مبتلا ہے, کوئی زکام میں مبتلا ہے, کوئی روحانی بخار میں مبتلا ہے, اس کا بھی تو علاج کروانا چاہیے. اس لیے بھائی توبہ کا اہتمام کیا جائے, ابھی سے ہم توبہ کا اہتمام کریں. اور توبہ بڑی عجیب چیز ہے, مرکب توبہ عجائب مرکبت تا فلت تازت بیت لمحہ سے پس. توبہ کی سواری بڑی عجیب سواری ہے کہ آدمی ایک لمحے میں فرش سے لے کر عرش پہ پہنچ جاتا ہے. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص, مثال دی آپ نے کہ ایک مسافر صحرا میں سفر کر رہا ہو, اونٹ پر اس کا سامان, کھانے پینے کا, دیگر حج کا ہو, سفر کا سامان لگا ہوا ہو, اور وہ کچھ دیر آرام کرے, آرام کے لیے لیٹ جائے, نیند آ جائے, نیند کے بعد اس کی آنکھ کھلی, بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ غائب ہے, سارا سامان سفر کا اور کھانا پینا سب اس کے اوپر, لکو تک سہارا سامنے موت نظر آ رہی ہے. اسی حالت میں روتے روتے کہ اب کیا ہوگا, سامنے موت ہے, روتے روتے بس سو گیا ہو, پھر آنکھ کھلی پھر بیدار ہوا تو دیکھا کہ اونٹ ویسے کے ویسے ہی موجود ہے، سامان بھی لگا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان سب کچھ اسی طرح موجود ہے. تو مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ نکلا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. وہ کہنا یہ چاہتا تھا، حضور فرماتے کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں. خوشی کے مارے ایسی اس کو خوشی ہوئی کہ الفاظ الٹے نکل گئے سب پتہ لسانی کی وجہ سے. تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ الفاظ الٹ گئے سب پتہ لسانی ہو گئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لے. اس سے زیادہ اللہ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لے. اور یہ کیا کام ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کی محبوبیت کی نعمت ملنا کیا کوئی کم نعمت ہے یہ؟ تو بس توبہ کا اہتمام، جانے سے پہلے یہی ایام ہیں، بس ہم توبہ کر لیں. جس گناہ میں ہم مبتلا ہوں گناہوں کا پہلے ہم جائزہ لیں، کس کس گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ جزاء الاعمال لے کر اس کا مطالعہ کریں. چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ اس کو لے لیجئے اور اس پہ نشان لگائیے. حج پر جانے سے پہلے پہلے آپ تمام گناہوں سے کوشش کریں کہ توبہ کر کے جائیں، تاکہ بیت اللہ کے انوارات آپ کو پورے پورے حاصل ہو جائیں. ہاں کعبہ را ہر دم تجلی می فزود، تین سے اخلاصات ابراہیم بود، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید. مولانا روم فرماتے ہیں کعبہ اللہ کی ہر لمحے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی تجلیات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی تجلیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کعبہ اللہ کی. تین سے اخلاصات ابراہیم بود، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا اثر ہے کہ بیت اللہ کی ہر لمحے کے گزرتے لمحے کے ساتھ تجلیات بڑھتی جا رہی ہیں. ان تجلیات سے ہم فائدہ اٹھائیں بیت اللہ کی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس توبہ کر کے جائے گا. جتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں توبہ کر لیں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ فرصت ہے توبہ، توبہ کی فرصت اللہ نے مہلت دی ہے. یہ کہیں دور کا نہیں، کراچی کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. کراچی کا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بہت یعنی رو رو کر بیان فرماتے تھے بعض اوقات اس واقعے کو، اور یہ میں نے کئی دفعہ حضرت سے سنا ہے کہ جب ناظم آباد میں حضرت رہا کرتے تھے وہاں ایک آدمی کی موت کا وقت آ گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، بس موت تھی سامنے. اب وہ سب سے یوں کہہ رہا ہے فلاں فائل فلاں کو دینی ہے، فلاں کام یہ کرنا ہے، فلاں اس طرح کرنا ہے، فلاں اس طرح کرنا ہے. اس سے کسی نے کہا بھائی توبہ بھی کر لو، تو اس نے کہا کچھ ایک لمحے توقف کے بعد اس نے کہا کہ باقی تو سارے الفاظ نکل رہے ہیں مگر یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یعنی توبہ کا لفظ، اس نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کا لفظ نہیں نکل رہا، اس نے کہا یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو توبہ سے محروم فرماتے ہیں تو توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. توبہ کی حقیقت تو آگے کی بات ہے، توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ میری زبان سے نہیں نکل پا رہا، باقی سب میں بول رہا ہوں، بول رہا تھا زبان ہل رہی ہے. تو اللہ نے ابھی فرصت دی ہے، یہ اوقات ہیں، بس میں توبہ کر لیں. صدق دل سے، اور پھر آگے کا مرحلہ حقوق کی ادائیگی کا ہے. بہت سے توبہ کرنے سے حقوق معاف نہیں ہوتے، نہ حج کرنے سے حقوق معاف ہوتے ہیں نہ توبہ کرنے سے حقوق معاف ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے درمیان کہ توبہ کر لی تو حقوق معاف ہو گئے. حقوق نہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور نہ حج سے معاف ہوتے ہیں. جو مراد وہ حقوق ہیں جو بندوں کے ہمیں دینے ادا کرنے ہیں، کسی کا پیسہ دینا ہے یا کسی کا اور کوئی حق ہے وہ ادا کرنا ہے، یا میراث کا معاملہ ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جو شادی کر دی گئی تھی شادی پہ جو پیسہ خرچ ہوا بس یہی تمہاری میراث ہے، باپ کا انتقال ہوا تو بھائی اور خاندان کے بڑے یہ کہہ دیتے ہیں اس سے بچیوں سے تمہارے جو اس میں جو خرچ ہوا تھا نا شادی میں اور جہیز وغیرہ جو دیا گیا بس یہی تمہاری میراث ہے، میراث تو انتقال کے بعد جاری ہوتی ہے، میراث یہ تو انتقال کے بعد وہ تو ٹھیک ہے اپنے جو خرچ وغیرہ کر دیا گیا اس کو میراث کیسے کہا جا سکتا ہے، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اور وہ چونکہ عورت ذات ہیں اگر بھائیوں کے سامنے آواز اٹھایا تو ساری زندگی بھائیوں کی دشمنی اور ان سے تعلقات خراب ہوں گے، وہ بیچاری گھٹ کے رہ جاتی ہیں عورتیں ساری زندگی وہ کچھ نہیں کہتی، ان کا مال ان کے بھائی دبا لیتے ہیں ان کے رشتہ دار وغیرہ ان کا مال دبا لیتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو اگر ایسا کر کے کوئی حج میں جائے تو کیا انوارات اس کو حج کے انوارات برکات حاصل ہوں گی کہ اس نے اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہو، ایسے بہت سے بھائی مل جائیں گے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی جو ہے وہ سارے کاروبار پہ قابض ہو جاتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ غلط ہے، نہ بہنوں کو کچھ دیتا ہے نہ چھوٹے بھائیوں کو کچھ دیتا ہے، یہ اور زیادہ کبھی صورت ہے۔ اب ایسی حالت میں کوئی حج پر جائے تو اس کو کیا انوارات، اس طرح کیسے انوارات حاصل ہوں گے، کیسے برکات حاصل ہوں گے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں دو گاؤں آئے تھے، دو گاؤں وراثت میں، حضرت نے وہ گاؤں، بہت بڑی زمین تھی دو گاؤں کے برابر، حضرت نے نہیں لی، فرمایا یہ جن لوگوں سے خریدی گئی ہے وہ لوگ اپنی بچیوں کو عورتوں کو میراث میں وہ حصہ نہیں دیتے تھے، یہ ان لوگوں سے یہ زمین خریدی گئی ہے، اگرچہ کہ جائز طریقے سے خریدی گئی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں سے خریدی گئی ہے جو لوگ اپنی عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، بس وہ یہی کہہ دیتے ہوں گے ہاں تمہاری شادی کر دی بس وہ بہت ہے۔ حضرت نے وہ دو گاؤں چھوڑ دیے، نہیں لیے، کیونکہ وہ نظر رکھتے تھے، اہل نظر تھے، معلوم تھا، فرمایا اس میں برکت نہیں ہے۔ تو ہمارے مالوں میں کیسے برکت ہو اگر ہم اپنی بہنوں کا حق نہ ادا کریں، باپ کے مرنے کے بعد وراثت صحیح طرح تقسیم نہ کریں، اہل فتویٰ سے پوچھ کر ایک ایک بات ان کو بتا کر ان سے فتویٰ نہ لیں، کس طریقے سے ہم خرچ کریں، کس طرح ہم مال کو تقسیم کریں انتقال کے بعد، اس کے بغیر حج پہ جانے سے وہ برکات نہیں ملیں گی۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ بس جو نکاح کے موقع پر جو مہر طے ہو جاتا ہے وہ خالی کاغذی کارروائی ہے، ادا وغیرہ کچھ نہیں کرنا، وہ خالی طے ہو جاتا ہے عند طلب یا معجل، بس یہ طے ہو گیا 25,000 روپے 50,000 روپے، اور بعض لوگوں کے یہاں 5,000-6,000 روپے پہ ہی وہ نمٹا دیتے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، بچیوں کا اتنا کم مہر رکھنا اور استطاعت بھی ہو اور پھر دیتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حج پر جا رہے ہوں اور انہوں نے ابھی تک مہر ہی ادا نہیں کیا اپنی شریک حیات کا، بیوی کا، جن لوگوں نے خدا نہ خواستہ اگر اب تک ایسا نہ کیا ہو، اس کا اہتمام نہ کیا ہو، بھائی پہلے یہ مہر ادا کریں، جو ان کے ذمے بنتا ہے، یہ دین کی صورت ہے، یہ ان کے ذمے ہے اس کی ادائیگی، اس کو ادا کریں، پھر حج پر جائیں انشاءاللہ پھر برکات حاصل ہوں گی، انوارات حاصل ہوں گے۔ اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے، روزے قضا ہیں، روزے قضا ہو گئے، نمازیں قضا ہو گئیں، ان کو یہ حقوق اللہ ہیں، ان کی بھی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے ابھی سے یہ نہ سوچیں کہ ہم حج سے واپس آ کر پھر قضا نمازیں بھی ادا کریں گے، نمازوں کا اہتمام بھی شروع کریں گے. بھائی ابھی سے نمازیں شروع کر دیں، اور قضا نمازیں جو ہمارے ذمے میں ہیں وہ ابھی سے ہم ان کا اہتمام شروع کر دیں. اور یہ سوچ کر نماز، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں کہ میری جو آخری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، جو آخری ظہر کی نماز ادا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اور نماز سے پہلے یہ نیت کر لیں. بس اس طرح نمازیں، قضا نمازیں ادا کرنی شروع کر دیں. یا جنہوں نے اب تک زکوٰۃ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو اگر یکمشت ادا کر سکتے ہو یکمشت ادا کریں. تو پچھلے سالوں میں بالغ ہونے سے لے کر اب تک، مالدار ہونے سے لے کر اب تک زکوٰۃ میں کمی رہ گئی، اس کو ادا کریں. یا تھوڑا تھوڑا کر کے حساب بنا لیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہیں، اس کا کچھ حساب بنائیں. جنہوں نے زکوٰۃ میں کمی کوتاہی کی ہو، یا ادا ہی نہ کی ہو، یا نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا میراث میں کمی رہ گئی ہو، یا مہر کی ادائیگی نہ ہوئی ہو، یا کسی کے مقروض ہوں، اس کا قرض ہم دے سکتے ہیں مگر اس کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس کا قرض ادا کریں، پھر آپ حج پر جائیے تو وہ انوارات الگ ہوں گے، وہ برکات الگ ہوں گی جو اس صورت میں حاصل ہوں گے. اور پھر ایک کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ استخارہ کیا جائے، استخارہ کر لیں. استخارہ فرضیت میں نہیں ہے، کسی کے اوپر فرض ہو گیا حج تو یہ استخارے کی یہ صورت نہیں ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، وہ تو جانا ہی ہے. استخارہ وہی صورت ہے کہ اے اللہ میں حج پر جا رہا ہوں، اس میں خیر ڈال دیجئے. استخارہ دراصل طلب خیر کو کہتے ہیں، طلب خیر کے لیے استخارہ کر لیجئے. دو رکعت نماز پڑھیں، اس میں پہلی بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے، قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو استخارے کی دعا ہے نماز کے بعد، وہ استخارے کی دعا پڑھ لیں. اللہم، مشہور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره ویسره لی ثم بارک لی فیه، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. یہ دعا ہے استخارے کی. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کتابچہ ہاتھ میں لے کے ایسے کر کے دیکھ کر پڑھ لے، یہ بھی ایک آسان صورت ہے. بہرحال یہ استخارے کا بھی ہم اہتمام کر لیں، اس سے برکت رہے گی انشاءاللہ. پھر استشارہ بھی کر لیں. استشارہ اس کو کہتے ہیں کہ مشورہ کر لیا جائے. جو لوگ حج پر جا چکے ہیں پہلے ماضی میں، ان سے ان کے تجربے کی باتیں پوچھ لی جائیں، ان کو نوٹ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے کام کی باتیں، کہ بھائی یہ اس طرح کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، ایسے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے. تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی کر لیا جائے. اور یعنی جو کام کی باتیں معلوم ہوں ان کو نوٹ کر لیا جائے، اور ان پر عمل ممکن ہو تو ان پر عمل کیا جائے. اور یہ ایسی بہت سی کام کی باتیں علماء کے بیانات میں اور جو آپ کو کتابیں دی گئی ہیں انشاءاللہ دی جائیں گی، اس میں یہ باتیں بہت سی مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے وصیت کا بھی اہتمام کیا جائے. وصیت جو کسی کام کے متعلق اگر ہمیں کوئی وصیت کرنی ہو تو ہم کر کے جائیں. دیکھیں ایک دو سال پہلے جو حادثہ ہوا، کتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے. یہ حج کی تاریخ کا سب سے بڑے دو حادثات ہوئے، ایک مینا کا حادثہ ہوا اور ایک کرین کا جو حادثہ ہوا تھا بیت اللہ میں ہی ہوا. بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس میں شہید ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں. یہ ناگہانی موت تھی، وہ آ گئی. اب اگر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات حج کے موقع پر، حج کا سفر آخری سفر ثابت ہوتا ہے، موت اسی میں آ جاتی ہے، भाई कोई जरूरी काम है जिसकी वसीयत करनी हो तो हम अभी से करके जाएं। और हदीस में इसकी ताकीद भी आई है, अगर किसी को कोई वसीयत करनी है तो उसको दो रातें भी इस तरह गुजारने का हक नहीं है कि वो वसीयत लिखी हुई उसके सिराने मौजूद ना हो, या कहीं पर वो जेब में रखे, या किसी ऐसी जगह रखे जहां रसाई मुमकिन हो। तो वसीयत लिखने का एहतमाम कर ले। बहुत सी बातें होती हैं जो मरने के बाद वकूफ़ पज़ीर होती हैं, अगर उनकी वसीयत कर दी जाए तो मरने वाले पर कोई वबाल लाजिम नहीं आएगा। पता नहीं क्या क्या रसूमात की जाती हैं मरने के बाद, किस किस तरीके से तीजा और चालीसवां और न जाने क्या क्या चीजें की जाती हैं, इन चीजों की वसीयत की जाए, या किसी के माली हक है उसकी वसीयत कर दी जाए कि अभी उसकी अदायगी का मौका नहीं है तो वसीयत कर दी जाए, कज़ा नमाजें हैं उनकी वसीयत की जाए, वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वसीयत करना जरूरी है, वो हम हज से पहले ही करके जाएं, लिख दें वसीयत। हज मबरूर की फिक्र करें कि मेरा हज हज मबरूर हो जाए। वो छह चीजें मैंने आपको अर्ज कर दी। मसाइल के सीखने का एहतमाम किया जाए और उसका तरीका जैसे हजरत मुफ्ती साहब मुद्दसिल्लूम ने पिछले इतवार को फरमाया था कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो मुस्तनद उलमाए किराम हैं उनकी किताबें पढ़ी जाएं, मुस्तनद उलमाए किराम अहले फतवा की जो लिखी हुई किताबें हैं और अच्छी तादाद में दस्तियाब हैं और उनमें काफी और साफी मालूमात हैं, मसाइल का जखीरा मौजूद है, तो इन किताबों का मुताला किया जाए। और जो इसी तरह उलमाए किराम के बयानात हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं उनमें शिरकत की जाए, जहां तक मुमकिन हो सके उनमें शिरकत की जाए। और जो जो इन दो बातों से इनका एहतमाम करने से इंशाल्लाह जो जरूरी मालूमात हैं और मसाइल हैं उनसे हमें आगाही इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। फिर वहां जाकर भी यहां उलमा के नंबर ले लीजिए, अहले फतवा के नंबर यहां से लेकर जाइए, इसका एहतमाम किया जाए। यहां से आप नंबर ले लीजिए मोबाइल नंबर, और वहां कोई ऐसा मसला पेश आ जाए, आमतौर पर वहां पर भी उलमा मिल जाते हैं जो रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि नहीं मिल पाते, तो मोबाइल तो हरेक के पास आजकल होता है, आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन मिलाइए और मसला पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका एहतमाम हो। और जरूरी जो मसाइल है वो अभी से सीखने का एहतमाम किया जाए। इसी तरह एक जो अहम काम है वो शरई पर्दे का एहतमाम है। हमारे यहां बहुत से लोग पर्दा तो कर लेते हैं, खवातीन भी पर्दा कर लेती हैं, मर्द भी गैर औरतों से पर्दा कर लेते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते या उनको देखते नहीं है, बिला जरूरत उनसे बात नहीं करते, लेकिन जो रिश्तेदार खवातीन नामहरम होती हैं उनसे एहतियात बहुत कम लोग करते हैं, यानी घर के अंदर भावच से भाभी से एहतियात नहीं करते, खालाजात मामूजात बहनों से, फूफीजात बहनों से, चची मुमानी और ताई से कोई एहतियात नहीं करते कि इनके साथ तो हम बचपन से खेलें। बचपन का हुक्म अलग था, अब का हुक्म अलग है, वो बचपन का हुक्म था, अब बालिग होने के बाद अलग अहकाम है, उन पर अमल किया जाए। शरई पर्दे का एहतमाम करें, इसके बगैर हज पर जाना और अल्लाह माफ फरमाए, जैसे पिछली दफा हजरत मुफ्ती साहब ने भी फरमाया था कि वहां जाके बेमुहाबा खवातीन से गुफ्तगू होती है, उनसे यानी बेमुहाबा गुफ्तगू होती है, पर्दे का भी कोई एहसास नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं, और ये मशहूर है कि यहां पर आकर सब भाई बहन हो जाते हैं, जिस तरह सगे भाई और बहन में पर्दा नहीं, इस तरह यहां आके सब भाई बहन हो जाते हैं। ये कई लोगों से वहां आज के मौके पे सुना गया और बड़ी नरमी से के साथ उनको कहा, समझाया गया, भाई ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है, ये जो हमारा जो ये जो अकीदा है ये गलत है, ये जो मशहूर होती जा रही है बात, ये गलत है कि यहां आकर सब भाई बहन हो जाते हैं, कोई पर्दा नहीं। तो शरई पर्दे का एहतमाम करें, और खालू और ये जो देवर से देवर जो है अपनी भाभी से एहतमाम करे, खालू जिन बच्चों के खालू हैं उनसे पर्दा जरूरी है उनके जिम्मे, उनसे भी एहतमाम करें पर्दे का। इसी तरीके से नमाज का एहतमाम किया जाए, नमाजों का एहतमाम हो, तिलावत का एहतमाम हो, अभी से हम तिलावत का एहतमाम शुरू कर दें, जिक्र और अज़कार का एहतमाम शुरू कर दें, पूछ पूछ कर जिक्र कर लें, तस्बीहात का एहतमाम करें। और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, जो हमसे दुआ के लिए कहते हैं, कोई पर्चा वगैरह जेब में रख लें, उनके नाम लिख लें, जिसने हमें जो हमसे दुआओं के लिए कहे उसका नाम लिख लें, इससे उसका भी दिल खुश होगा कि हाँ भाई देखो इनका एहतमाम है, दुआ के लिए इन्होंने कहा है तो नाम लिख लिया, और सलातो सलाम के लिए नाम लिख लिया, तो ये एक पर्चा बना लो, इसमें नाम लिखते जाए। इसी तरह तिलावत का वहां जाकर भी एहतमाम हो, और जैसे हमारे बुजुर्गों का तरीका है, मदीना मुनव्वरा में हमारे बुजुर्गों ने तो ये एहतमाम फरमाया है कि कम से कम एक कुरान पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश किया जाए, एक कुरान पढ़कर, ये रूहानी हदिया है एक उम्मती की तरफ से अपने नबी को, इसका एहतमाम करें कि मदीना शरीफ में तो कम से कम एक कुरान पढ़कर हम हुजूर की खिदमत में हदिया पेश करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वहां भी तिलावत का एहतमाम खूब हो, और दिल की सफाई का एहतमाम करें, भाई दिल हमारे साफ हो जाए, किसी के खिलाफ दिल में खोट न हो, जर्रा बराबर कोई हसद या जलन बुग्ध ये कोई जज्बा ही ना हो, दिल अपना साफ कर लें अभी से, अगर किसी के खिलाफ हो भी तो दिल अभी से साफ कर लें। एक रिवायत में आता है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम मौजूद थे, हाजिर खिदमत थे, आपने फरमाया कुछ देर के बाद एक शख्स आने वाला है वो जन्नती होगा, अगर किसी जन्नती को देखना हो तो उसको देख ले। तो वाकई एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने अपने उल्टे हाथ में चप्पल पकड़ी हुई थी, उनकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था वजू का, ताजा ताजा उन्होंने वजू किया था, आकर वो हल्के में बैठ गए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ और यही सहाबी तशरीफ लाए, यही सहाबी हाजिर हुए। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ और यही सहाबी हाजिर हुए। तीन दिन तक हुजूर ने इनके बारे में ये फरमाया ये जो आने वाला है ये जन्नती है। जब तीन दिन तक आपने ये फरमाया तो हजरत ये सहाबी थे हजरत सहाद रजी अल्लाह तआला ने, तो हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला ने को बहुत शौक हुआ, ये उनके पीछे गए और उनसे कहा मैं आपके साथ ठहरना चाहता हूँ, आपके घर में कयाम करना चाहता हूँ, मेहमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा आइए। ये वहां तीन दिन मेहमान रहे इनके घर में और इनके अमाल को देखा कि करते क्या है, कोई खास अमाल नहीं थे, जैसे अमाल करते थे आमतौर पर सहाबा वैसे ये भी करते थे, नमाजें पढ़ना, जिक्र तिलावत वगैरह जो अमाल थे वो ये भी करते थे। फिर अर्ज किया हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला ने, हुजूर ने आपके बारे में ये बात फरमाई थी, मैं तो ये देखने आया था कि आपका क्या अमल है जिसकी वजह से हुजूर मुसलसल तीन दिन तक आपके बारे में ये फरमाते रहे। तो उन्होंने कहा भाई बस ये आपके सामने है लेकिन मेरा एक अमल ये है कि मैं अपने दिल में किसी के खिलाफ कोई खोट नहीं रखता, बुग्ध नहीं रखता, दिल साफ रखता हूं। तो इस पर हजरत अमर इब्न आस ने फरमाया यही तो वो चीज है जिसकी हम ताकत नहीं रखते, जिसको हम नहीं करते। तो ये उन्होंने तवाज़ुन फरमाया था, ऐसा नहीं था, सहाबा सबके सब आलो दर्जे पर फाइज थे। फरमाया ये है बस ये चीज है। तो दिल साफ रखें, दिल की सफाई बहुत जरूरी है, इसके बगैर फवाइद हासिल नहीं होंगे हज के। हम ऐसा क्यों करें लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हो और सिर्फ फर्ज अदा करके आ जाए, फर्ज को अपने जिम्मे से उतार कर और हम वापस आ जाए, लाखों रुपए खर्च भी हो और बस फर्ज अपने जिम्मे से उतार के हम वापस आ जाए। एक रिवायत में आता है कि حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ بھائی یہ فلاں گھر ہے بنو لیث کا گھر تھا، اس گھر میں ذرا میرے لیے جا کر رشتے کی بات کرو. ان کو وکیل بنایا، یہ گئے وہاں جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے شروع کیے اور پھر فضائل بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان سے تو نہیں کر سکتے اپنی بیٹی کی شادی، آپ سے کر دیتے ہیں. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے کر دیتے ہیں، ان سے تو نہیں کر سکتے، ان پر راضی نہیں تھے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ان کی بات تو نہیں بن رہی، ان پر تو یہ راضی نہیں ہے، تو وہ وہیں شادی ہوئی، نکاح ہوا گھر میں اسی وقت، اور باہر آئے شادی کر کے باہر آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ کوئی اچھی خبر ہوگی. آ کر انہوں نے شرماتے ہوئے یہ عرض کیا کہ اندر جو بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے، اور بات وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ مجھ پر تو راضی نہیں تھے، آپ پر تو وہ راضی نہیں تھے آپ سے شادی کرنے پر. انہوں نے کہا ہم آپ سے کر دیتے ہیں، حضرت ابو دردا سے مجھ سے فرمایا آپ سے کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی، اس لیے میں نے کر لی. اس پر حضرت اور کوئی ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کیا باتیں سناتا، لیکن سامنے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے فرمایا شرم تو مجھے آپ سے آنی چاہیے، آپ کو کیوں آ رہی ہے شرم؟ شرم تو مجھے آپ سے آنی چاہیے، اس لیے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے رشتہ اور شادی کرنا چاہتا تھا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، تو شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے، اور ایک ایسی لڑکی سے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی تھی میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اور بھیج بھی آپ ہی کو رہا ہوں، میری بات کر کے آؤ. تو بھائی شرم تو مجھے آنی چاہیے آپ سے، کیا پہلو نکالا ہے اور کیا دل کی صفائی تھی، کیسے مجلہ مصفا منور ان کے قلوب تھے. اس دل کے ساتھ جو بیت اللہ آئے کچھ جھلک ایسی ہو، ایسے دل کی کچھ جھلک ہو تو بیت اللہ کی حاضری کا مزہ ملے گا یا نہیں ملے گا، انوارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے. بس بھائی جو ہم سے ناراض ہو ہماری برادری میں رشتہ داروں میں ہم خود پہل کریں، اور یہ موقع دیا اللہ نے کہ بھائی آپ سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ حج کا موقع ہے مجھے معاف کر دیجئے، معافی تلافی کر لیں اور پھر جائیں حج پر. یا اللہ، وہ واقعہ کتابوں میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے باپ شریک بھائی تھے، اللہ کی بھائی تھے، باپ شریک بھائی، مائیں الگ تھیں، باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. محمد ابن حنفیہ یہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہے، تو ایک دفعہ یہ آپس ان کی دوستی تھی، آپس میں خوب بے تکلفی تھی، باتیں ہو رہی تھی، کچھ ناراضگی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. اور دونوں بزرگ آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور محمد ابن حنفیہ یہ بھی بزرگ آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. گھر پہنچ کر حضرت محمد ابن حنفیہ نے خط لکھا، اور خط کا مضمون بڑا عجیب تھا کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ میں اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ آپ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں جیسی ماؤں سے اگر پوری زمین بھر جائے، حالانکہ ان کی ماں بھی بہت نیک خاتون تھی، لیکن فرمایا میری ماں کے جیسی عورتوں سے اگر پوری زمین بھر جائے تب بھی وہ سب مل کر آپ کی ماں کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ آپ کی ماں کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضور کی نسبت ان کو حاصل ہے، میری मेरी माँ के जैसी माँ औरतों से सारी सारी दुनिया भर जाए तब भी वो आपकी माँ के बराबर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप ये खत पढ़ते ही मुझे मनाने के लिए चले आइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मनाने में पहल करूं और फजीलत मुझे हासिल हो जाए। फजीलत आपको हासिल है, आप ही के पास रहनी चाहिए। लिहाजा ये खत पढ़ते ही आप मुझे मनाने के लिए तशरीफ ले आइए, कहीं ऐसा ना हो मैं पहल कर दूं तो फजीलत मुझे मिल जाएगी। इस मामले में हजरत हुसैन ने खत पढ़ा, उनका दिल नर्म हो गया, फौरन अपने भाई को मनाने के लिए उनके घर तशरीफ ले गए और सुलह सफाई हो गई, फिर से दोस्ती हो गई। भाई ये अल्लाह ने मौका दिया है, हज का मौका है, बहाना है, ये तो मिलाप करने का सुलह सफाई का बहाना अल्लाह ने दे दिया। भाई माफ कर देना, आप गलती हो गई, मेरी गलती थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। इसका एहतमाम करके जाएं, दिलों की सफाई बहुत जरूरी है। और एक जो अहम चीज है जिसका एहतमाम जरूरी है हम सबके लिए और हुज्जाज कराम के लिए खास तौर पे जो हज पर जा रहे हैं, इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत का अभी से हम एहतमाम शुरू कर दें। खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, घर में दाखिल होने की सुन्नतें, हर चीज की, हर अमल की सुन्नत मौजूद है। रोजमर्रा के जो हमारे मामूलात होते हैं उनकी सुन्नतें मौजूद हैं। और अब तो किताबचे आ जाते हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहिब मुतजिलों के वालिद गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हकीम साहिब रहमतुल्लाह अलैह का के किताब आती छोटी सी, अलैकुम बिसुन्नती उसका नाम है, अलैकुम बिसुन्नती, उसमें सुन्नतें जमा कर दी गई हैं। ये इख्तिसार के साथ मौजूद है। इससे भी ज्यादा इख्तिसार हमारे हजरत का एक रिसाला है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें। ये तो जेब में आ जाता है, आप इसको जेब में रखें, रोजाना आप इसका एक एक बाप का मुताला कर लें। आज खाने की सुन्नतों का मुताला कर लिया, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दें। पीने की सुन्नतों का मुताला करके पीना उसके मुताबिक पीना शुरू कर दें। घर के में दाखिल होने की सुन्नतों का मुताला किया, उसके मुताबिक घर में दाखिल हो, बस इसको शुरू कर दें। और ये भी याद रखें, इत्तिबाए सुन्नत ऐसी चीज है कि बहुत सी ऐसी सुन्नतें हैं जिन पर चलने में मौसा रुकावट बनता है। मसलन दाढ़ी रखना है, इस पर चलने से मौसा रुकावट बनता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये आसान काम नहीं है दाढ़ी रखना। उसका तरीका भी यही है कि हम जिन सुन्नतों पर आसानी से अमल कर सकते हैं, जिन सुन्नतों पर अमल करने में कोई मुआशरा रुकावट नहीं। मुझे बताइए, बैतुल खला सुन्नत के मुताबिक जाना और आना, इसमें कौन सा मुआशरा रुकावट बन रहा है? कोई मुआशरा रुकावट नहीं है। आप घर में दाखिल हो, सुन्नत के मुताबिक दुआएं पढ़ लें, घर से बाहर निकले, सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ के बाहर निकले, इसमें कौन सा मुआशरा रुकावट बन रहा है? खाना खाना सुन्नत के मुताबिक, इसमें आमतौर पर मुआशरा रुकावट नहीं बनता, आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो जिन सुन्नतों पर अमल करने में मुआशरा रुकावट नहीं बनता, उन पर आप अमल अभी से शुरू कर दें। इन सुन्नतों पर अमल की बरकत से ऐसा नूर पैदा होगा और ऐसी हिम्मत पैदा होगी कि जिन सुन्नतों पर अमल करने में मुआशरा रुकावट बनता है, आप उन पर भी अमल करने लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना शाह राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हकीम उल उम्मत के खुलाफा में से थे, हमने उनको बहुत अच्छी तरह देखा अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये बात फरमाते थे, ये बड़ी तजर्बे की बात है। इसलिए इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम अभी से शुरू कर लें। एक एक अमल हमारा सुन्नत के मुताबिक हो, सोना हमारा सुन्नत के मुताबिक, खाना सुन्नत के मुताबिक, घर में दाखिल होना सुन्नत के मुताबिक, जागना सुन्नत के मुताबिक, बस इस पर अमल शुरू कर दें। और एक जरूरी और अहम बात जो हज से पहले हमें करनी है वो ये है कि पैदल चलने का एहतमाम करें। जितना आपसे आजकल तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं भाई आधे घंटे पैदल चलें, कम से कम ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए सुबह की, अगर ब्रिस्क वॉक लें सुबह, यानी तेज तेज पैदल चलें, बाकायदा फौजियों की तरह हाथ हिलाकर और खूब अच्छे तरीके से पैदल चलें रोजाना। जिसको पैदल चलने की आदत नहीं है, हज पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसको। बड़ी परेशानी पेश आती है ऐसे लोगों को जिनको पैदल चलने की आदत नहीं है। ऐसे लोग, यानी पैदल चलने की आदत नहीं थी, व्हील चेयर पे आ गए, ऐसी परेशानी हुई। तो ऐसा ना करें, ابھی سے ابھی کچھ وقت موجود ہے جن کی فلائٹیں ابھی کچھ دیر باقی ہے, صبح شام, صبح بھی کریں شام کو بھی, کم سے کم آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام پیدل چلیں. جب آپ کی یہاں سے عادت بنی ہوئی ہوگی اسی پیدل چلنے کے دوران آپ تسبیحات پڑھتے رہیں, درود شریف بھی پڑھتے رہیں, اپنی تسبیحات پوری کر لیں, یہ کر لیجئے. خوب پیدل جتنا ہو سکے آپ پیدل چلیں, کیونکہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے, میلوں کنکری مارنے کے لیے آپ کو بعض اوقات میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے, ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے وہ خیمے دور ہوتے ہیں, سواری کچھ نہیں ہوتی, سواری نہیں ہوتی وہاں, آپ کو پیدل جانا ہے پھر پیدل آنا بھی ہے. اگر واپسی کی آپ کی عادت نہیں ہے پیدل چلنے کی تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی اسے اس کی عادت ڈالیں کہ آپ پیدل چلنا شروع کر دیں. اور جن کی فلائٹ کا وقت قریب ہے وہ تو صبح شام, صبح بھی پیدل چلیں, شام کو بھی کچھ دیر پیدل چلیں تاکہ عادت بنے اور وہاں جا کر پریشانی نہ ہو, آسانی رہے. بس یہ باتیں تھیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ایک بات اور, مال حلال سے حج کیا جائے, یہ بھی بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا, ایک مسافر ہے, اس مسافر کی مثال بیان فرمائی, ہاتھ اٹھا اٹھا کر پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی حرام, لباس بھی اس کا حرام تھا, کہاں سے اس کی دعا فانا یستجاب لہ, کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے, کہاں سے اس کی دعا قبول ہو, کیسے دعا قبول ہو, مال حرام کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیں مشرکین مکہ جہالت کا دور, اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, بیت اللہ کی تعمیر ہوئی, انہوں نے مشرکین نے یہ عہد کیا کہ ہم حلال مال سے اس کی تعمیر کریں گے, حرام نہیں لگائیں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب ڈاکے ڈالنا, قتل و غارت گری, شراب نوشی حرام کا تو دور دورہ تھا. اس زمانے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اس میں حرام مال نہیں لگانا ہے بیت اللہ کی تعمیر میں, اور ہوا یہ کہ پھر حلال مال سے انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی, تو جتنا حلال مال تھا وہ پورا ہو گیا اور بیت اللہ کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی. تو یہ جو حتیم کا جو حصہ ہے, جو گول دائرہ بنا ہوا ہے, یہ حصہ دراصل بیت اللہ کا ہی حصہ ہے, یہ چھوڑ دیا گیا تھا اتنا حصہ, اس وقت وہ حلال مال موجود نہیں تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اتنا ہی رکھا بس حلال سے. یعنی مشرکین نے یہ اہتمام کیا, بھائی ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے, حلال مال سے حج کیا جائے تاکہ قبولیت ہو اور اس کے انوارات ہوں, اس کے ثمرات ہوں. نوافل کا اہتمام کرنا, نوافل یعنی اشراق کی نماز ہے اور صلاۃ الضحیٰ ہے اور مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ہیں, ان کا بھی ہم اہتمام کریں, ابھی سے ہم شروع کر دیں تاکہ حج پر اور زیادہ ہم اہتمام کر سکیں. جو حج پہ تو خوب جا کے تہجد کا اہتمام ہو, اشراق کا ہو اور صلاۃ الضحیٰ کا ہو, اور جو اوابین کے نوافل ہیں ان کا خوب اہتمام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم برکات کو سمیٹ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو, بس یہ باتیں تھیں جو میرے ذمے میں لگائی گئی تھی بڑوں کی طرف سے, کہ حج پر جانے سے پہلے جو جن باتوں کا اہتمام ضروری ہے ان کو وہ گزارش کر دی جائیں. الحمدللہ یہ چند باتیں عرض کر دی, اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو حج مبرور بنا دیں اور انوارات والا, برکات والا, ثمرات والا حج بنا دیں. اور کوئی بات سوچیے, کوئی بات کہنی ہے, کوئی بات آپ کو کہنی ہے. یہ پچھلی دفعہ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظ لون کی کتابیں پیش کی گئی تھیں, اب کی بھی کچھ کتابیں اس مرتبہ بھی پیش کی جا رہی ہیں, और उसमें बाद किताबों का एक पर्चा भी रखा गया है, उसमें बाद किताबें हैं जिनके नाम लिखे गए हैं जो हाजियों के लिए जरूरी हैं, उनका मुताला हाजियों के लिए बहुत मुफीद और जरूरी है, उनके नाम लिखे गए हैं उन किताबों के, ये आप खरीद लीजिए और इनका मुताला रखिए। और इसी तरीके से नंबरात लिख दिए गए हैं मोबाइल के नंबर, अगर कोई मसाइल पूछने की जरूरत पेश आ जाए तो इन नंबरों पर रابطہ किया जा सकता है, वो आप यहाँ वापसी में आपको दे दिए जाएंगे, ये सामने स्टॉल मौजूद है, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अल अज़ीम, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद व अहलु। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين। ये ऐलान समाज फरमा लीजिए कि इंशाल्लाह अगले इतवार को तीसरी और आखिरी नशिस्त इंशाल्लाह अगले इतवार को मुनाकिद होगी, इसी वक्त में तीसरी नशिस्त होगी, तो उसमें भी तशरीफ लाने का एहतमाम फरमाइए। और जो हमारे